أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المصدق نذيرنا المعيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال عنهم الرسول اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are continuing to discuss the diseases of the nafs, trying to identify within ourselves the faculties that Allah subhanahu wa ta'ala has given to our nafs and the diseases within those faculties, the cure to those diseases, and finally the pathway to bliss where our ruh should meet the ruh of Allah subhanahu wa ta'ala. Last night we discussed yet another disease of the nafs, which is connected to the power of passion and desire, as well as the power of anger. And we spoke about hypocrisy being one of the worst diseases within the power of passion and desire, and within the faculty of the power of anger. When hypocrisy enters the society, when one individual or a group of individuals become hypocrites within the society, then Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet of Islam in Quran al-Majid, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. It makes no difference to them, O Rasul, O Muhammad, whether you seek pardon on their behalf or you do not seek forgiveness on their behalf. Whether you ask us to forgive them or whether you do not ask us to forgive them, we shall never ever forgive these people. So the consequences of the people who are hypocrites essentially, and the aqibat, the end of these people in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, is going to be a painful azab. They will neither have benefited in this world apart from their hypocrisy if they enjoyed it. Nor are they ever going to benefit from this disease or due to this disease in the Day of Judgment by Allah subhanahu wa ta'ala. Tonight, I would like to discuss about four verses of Quran and Majid from the Surah of Chambers or Suratul Hujurat, in which Allah subhanahu wa ta'ala at the end of the four verses settles the score. He says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Indeed, mu'mineen are brothers to each other. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Create peace and sulh between brothers. وَاتَّقُوا اللَّهِ. Fear Allah. Become a pious person. Have piety within yourself. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. So that Allah may shower His blessings and His mercy upon you. This is the first verse. يَا أَيُّهَا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Indeed, mu'mineen are brothers to each other. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Try to bring sulh and peace, and do not become a shaytan amongst two mu'mineen or amongst two group of people, to become a shaytan amongst them to create a fight and enmity with these two mu'mineen or two groups of people. As a Muslim, you are a brother to each other. Allah subhanahu wa ta'ala and a human being, there is a relationship between the human and Allah, and every individual on earth has a different relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. There are those who demand from Allah. There are those who ask Allah subhanahu wa ta'ala with all humility. There are those who pray to Allah subhanahu wa ta'ala in their own way. There are two types of haqq that are very important for you and I to realize. One is called haqqullah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And another one is haqqun nas, although there are many huquq, but these are two main huquqs that I would like to discuss about tonight. There is something which is called haqqullah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And another one is haqqun nas, the rights of the people. Haqqullah is namaz, haqqullah is sawm, haqqullah is hajj, haqqullah is to help. And there are two, and as far as haqqullah is concerned, there are many, many ways in which you and I obey Allah subhanahu wa ta'ala. All the things that are related to Him and the human being directly are called Haqqullah. And then there is Haqqul Nas. As far as Haqqullah is concerned, perhaps, probably, I only say probably, and I shall repeat saying, probably, maybe, on the Day of Judgment, if Allah decides in His mercy to forgive one individual or certain individuals with regard to His Haqq, it is His prerogative, it is His right. He may forgive or He may not forgive one individual who has not prayed, for example. This is connected to Haqqullah. Maybe, although when He says, وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ, stand for prayers, you must obey the command of Allah subhanahu wa ta'ala. But on the Day of Judgment, all the ibadat, all the forms of worship that are related to Allah subhanahu wa ta'ala, if He in His infinite mercy decides to forgive that one individual with regard to his own rights, it is perhaps His prerogative and He will probably be able to forgive, maybe. But with regard to haqqun nas, the rights of the people, no matter what happens, no matter how we pray to Allah subhanahu wa ta'ala, He will not interfere in matters of people versus people because it is against His adala, against His justice. There are two types of haqqul nas. There is the positive aspect of haqqul nas, and there is the negative aspect of haqqul nas. The positive aspect, what is it? It is a right of a Muslim over a Muslim that when someone falls ill, mariz, he becomes ill, then it is the right of the sick person that another mu'min visits him. This is called ayadatul mariz. It is not wajib. It is not wajib to visit a sick person. Allah says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ Mu'mineen are brothers to each other. It is not wajib. This is the positive aspect of haqqul nas. It is not wajib. However, if one mu'min falls ill, or some individual who comes to the mosque every day, who comes and prays in the mosque every day, suddenly for 2 days, 3 days, 4 days, without any reason, he disappears, or there is no one, then it becomes his right as a mu'min brother that another mu'min brother visits him or asks him how he is or what is happening to him, or if there was any problem or if he requires any assistance whatsoever. It is not wajib, however, it is the haqq of that one individual mu'min. When I fall ill, then it is the right of other individuals to come and visit me. This is called ayadat al-mariyum, and it has abundant sawab, abundance. Jibreel Amin once came to the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And he said, Ya Rasulullah, I crave to become a human being for several things. I am craving to become a human being for several reasons. One of the reasons, among so many several reasons, is that I wish I was a human being to be able to earn the thawab of visiting a sick person. That is how much there is thawab. The other thing Jibreel Amin said, that I wish I was a human being so that I could supply water and give water to the judge in Hajj who performs. He craved to become a human being to earn that sawab, and many other reasons for which he wanted to become a human being. So it is a right of one mu'min over the other mu'min that if he falls ill, then another mu'min visits. If somebody comes in the mosque and it is his habit that he sits in this place or he sits in this place, it is a habit, he comes and sits there. Although it is not written that it is his name, or this place has been bought by him. If another mu'min comes and sits there, for example, and then the gentleman who normally sits in this place comes, it is, for example, not his right to sit there. However, for me to stand up to give a place to another mu'min brother in a better place, it becomes a right of that particular mu'min to come and sit in that area. This is one aspect of haqqul nas. Positive aspect of haqqul nas. One day Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith al-Qudsi says to Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, he says, Musa, where were you? This hadith, when I read it for the first time, it hit me so hard that I could not ponder, I could not think for a few minutes as to what Allah is saying. He says to Musa, Musa, where were you when I was sick? You did not visit me. Allah is saying to Hazrat Musa, Musa, where were you when I was sick? Musa, where were you when I did not have clothes to wear? Allah is asking Musa, Musa, where were you when I was hungry? You did not come to feed me. Janab Musa says to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you are Malikul Mulk. You are Qadirun ala kulli shay. There is nothing, you do not have a body, you do not require clothing. You do not feel hungry, you do not require food. Ya Allah, you are not like human beings who fall ill. What are you talking about, Ya Allah? Allah says to Musa, Musa, you did not understand the philosophy.
I live in the hearts of mu'mineen. When you clothe a poor man, you are actually clothing me. When you feed a poor person, you are feeding me. When you visit a sick person, you are visiting me. This is the philosophy of haqqun nas as far as the positive aspect is concerned. One day Allah says to Janabi Musa, Musa, ask people to ask to pray to me with sinless tongues. The tongue that has never sinned. Janabi Musa said, Ya Allah, find me one person who has not sinned. Where do I find people that have not sinned? Where do I find sinless tongues? Allah said, Musa, you do not understand the philosophy. Musa, the sin that has been committed by this man has not been committed by this man. And the sin that has been committed by this man has not been committed by this man. When this man prays for this man with regard to this man, his tongue is sinless. So when you pray to Allah subhanahu wa ta'ala, your tongue with regard to this person becomes sinless. Tell people to pray for each other if they want their du'as to become mustajab. That is why you hear in many, many adab of du'a that when you want to pray to Allah subhanahu wa ta'ala, after praising Allah, after sending salawat and all those things, first pray for others and Allah subhanahu wa ta'ala will listen to your prayer. For there will be someone who will be praying for you. This is the positive aspect of haqqun nas. When a mu'min invites you to his house for dinner, the Holy Prophet of Islam, or lunch, or breakfast, or whatever, if a mu'min invites you, the Holy Prophet of Islam says, if you have to walk one farsakh to accept the invitation of this mu'min brother, it is his right that you accept the invitation to go to his house. If a mu'min requires relief from whatever stress that he is, it is his right that you walk two farsakh to visit him and try to relieve the problems that he has. If a mu'min is sick and you have to walk 3 miles to go and visit him for ayadatul marid, it becomes his right as far as he is concerned that you accept it. And so on, four farsakh, five farsakh, six farsakh, with regard to the rights of mu'mineen, and all these rights are not wanted. Then there is the negative aspect of haqqun nas. There is paying of the khums, for example, which is the right of the poor people dictated by Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat, you must pay whatever. And then another aspect of haqqun nas, which is related to haqqun nas, is, for example, ghibah, which is another disease of the power of passion and desire and the power of anger. Backbiting is related to haqqun nas. Allah subhanahu wa ta'ala will not interfere in matters which are related to man versus. It is the individual on the day of judgment or in this world who will have to seek pardon and forgiveness from the person who he has backbited against. If he does not forgive him, Allah will not intercede. This is haqqun nas negative. Let us look at ourselves. Allah says, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Now I recite those four verses. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Indeed, mu'mineen are brothers to each other. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Create suluh and peace between brothers. وَاتَّقُوا اللَّهِ. And fear Allah. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. So that he may shower his mercy upon you. And then Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. O people who believe, لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ. O people who believe, do not mock each other. لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ. سَخَرْ, يَسْخَرْ. Allah has used the word يَسْخَرْ. It is called مَسْخَرَة Or in Gujarati we say mashkari. Joke, mock. لا يسخر قوم من قوم. Do not joke and do mashkari of each other. So you will say this is becoming very strict now. We can't even joke with our Mumin brothers. No, this is not the philosophy. The mashkari is not of that type. A mashkari in such a way or of that nature where the opposite party who is being mocked feels offended. That kind of mashkari. لا يسخر قوم من قوم. Allahu Akbar. These are four verses that should be written in a gold frame and hanged in every house. لا يسخر قوم من قوم. Do not joke and mock against each other. عسى أن يقولوا خيرا منهم. Well, look at what Allah is saying. Perhaps the one who is being mocked is better in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than the one who is mocking. ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. And tell the women folk not to mock against each other. For the woman who is being mocked may be better in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than the woman who is, or the women who are mocked. And then Allah says, ولا تلمزوا أنفسكم. And do not fault find in people. Do not try to find fault in people. And we are the masters of this. As far as finding fault in others, we are there, number one. As far as looking at ourselves, we do not know anything about ourselves. And that is what I have been saying for the last 7 nights. As far as looking at others, akhlaq is concerned, I have a PhD in it. That this man's akhlaq is horrible. This man's anger is horrible. This man walks in this way. This man talks in such a manner. This man is this. He perhaps does not even have the idea of what is happening. But I am looking at faults. I am finding faults in every individual in my life. And I never look at myself. Allah says, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. And do not call people with nicknames. This is Quran. Do not call people with nicknames. Now, in some countries, if you don't mention the nickname of that person, you don't know him. Honestly, you go to some countries in Zanzibar, for example. If you do not mention the name, the nickname of the person, or the name that has been given to him since childhood, you do not recognize who we are talking about. Even when you have to recite Surah Fatiha for him, you have to recite Surah Fatiha on his nickname. You have seen it so many times. So and so has died. It's not that kind of a nickname that we are talking about. The nickname. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. The nickname, that when you call someone with that nickname, that the other opposite person who is being called by that nickname is offended. And he does not like you to call him with that nickname. Allah says, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Do not call people with nicknames that offend them. Don't. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. After bringing iman, after bringing faith, after being called a mu'min, these things do not suit you. They do not befit you. What a beautiful Allah subhanahu wa ta'ala. What a beautiful saying by Allah subhanahu wa ta'ala. You say you are a mu'min, then this does not befit you. You call people by nicknames. ولا تنابزوا بالألقاب. Now if somebody is fat, we have already given him a name. For example, Dabbo, or Jado, or Pado, whatever. We have created a name for that particular person just because he is fat. Not probably by choice, probably by nature. Probably he likes to eat more than you do. Probably he likes to enjoy his meals more than I do. Now, for that fat person, however funny he may look, however funny he may be, he may laugh it when you call him Dabbo. He may, because this is to look at him with zalala,
You are now looking at this person, considering psychologically, considering yourself to be better than him.
That is why you say to him, Babu, or when somebody is blind, then we have a saying which goes, looking London, going Tokyo. That means he is looking towards London and he is going in Tokyo just because he is cross-eyed. So we have given names to so many people, nicknames to so many people. Allah says, do not call them. When you have to give a nickname to someone, do not give him psychologically thinking that you are better than them. For that person may be better in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala than you are, or you can ever be. These are the diseases of nafs, our nafs. We have not even realized our mistakes in our life. We know this is guna, we should not be doing it, but we don't know where it comes from, what it starts from, what is the source of me feeling this way, and how can I eliminate this disease from myself? I don't know. Allah says, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. Do not call people by nicknames that offend them. بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. Because after bringing iman, these things do not befit you. They do not suit you. You are beyond these things after bringing iman. وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ. One who does this and does not do tawbah. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Allah says, those people are zalim. If they do those things, they are zalim. أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. And then Allah says, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Verse number 3. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ. O people who believe, refrain as much as possible, كثيراً من الظن, as much as possible from ظن. What is ظن? In English there is something we call doubt. And the opposite of doubt is certainty. So we have doubt and we have certitude. In between these two there is something which is called ظن. You are neither doubtful nor are you sure, you are not certain about something. In between, in English, the best translation of this is suspicion. That's all. The best translation is suspicion in English. It is called zan. You don't know. You don't have a shak. You are beyond the shak. You are not sure either. In between, this is called zan. Allah says, refrain as much as possible from zan. إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ. Because some of the dhan is guna. You've seen somebody, perhaps on the road, a lady asking time to somebody. Or the street. I want to go to a certain place and you saw me speaking to this lady and telling her, listen, you have to, the first traffic light, you can't miss it, turn left. And the person driving from there has seen me speaking to the lady and the story is, the whole file has already opened. Muhammad Natnabul was speaking to a particular lady on the street and I'm sure about this, but I'm not sure about this. Allah says, اجتنبوا كثيرا من الظن. Refrain as much as possible from ظن. إن بعض الظن إثم. Because some of the ظن is إثم. ولا تجسسوا. And do not do جاسوسي. Allah says, this is Quran. وَلَا تَجَسَّسُوا. And do not spy on people, on other mu'mineen. How much has this guy filled the tender for? And how much is this guy filled the tender for? For I also need to fill my tender so that I can get the contract. This happens in third world countries. I don't know if it happens here or not. But in third world countries, you go to this shop, you find out what is happening, you go to another shop, you find out what is happening, how this man saves money, how he sells this, how he does this, how, jasusi, within the family, here, there, peeking, looking, doing all those kind of things. Allah says, وَلَا تَجَسَّسُوا. Abdul Rahman ibn Auf, one day was passing by a particular road, and he saw inside, he heard some voices in one particular house. Instead of knocking the door, he decided to have a glimpse to what was happening inside the house, maybe through the keyhole, or I don't know how, but he tried. When he was not successful in seeing what was happening, he decided to jump the wall. He jumped the wall and he came there. And he actually looked at one of the Sahabi enjoying with whatever, there was a glass. Nobody knows what that glass contained. To the mind of Abdul Rahman ibn Auf, this man was taking alcohol. The Sahabi of the Holy Prophet of Islam. He says to this man, "Are you not ashamed of yourself? This is what you are taking? This is haram. You should not be taking this." So this man sitting at home says, "What is this? What do you think it is? Perhaps this is only a glass of water. No, how many guna have you done? You have actually peed through my keyhole, and then you have jumped, and then you have not even asked for my permission to come to this house. This is jasusi. This is more haram than what I am doing." There was an element of dhan, suspicion there, as well as the element of jasusi. Allah says, "Wala tajassasu." Do not do jasusi. "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." And do not do ghiba of each other. Do not backbite against each other. "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." And then look at the example that Allah gives. "Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarittumu." Does one of you, or does any one of you, like to eat the flesh of his dead brother? "Fakarittumu." All of you abhor it. All of you dislike it. You will never like to eat the flesh of your dead brother. So the example of ghibah, if you perform ghibah, if you do ghibah, if you commit yourself in ghibah, then the example Allah gives regarding you is as though you are eating the flesh of your dead brother. For us, ghibah has become bread and butter, unfortunately, of our daily life. We have to talk about someone. We need to talk about someone. Especially nowadays, the telephone systems have become free in many areas. Orange gives you 50 minutes free at night, and this company gives you 24 weekends free. And now cable phones have given weekends, weekdays, evening 6 to 6 free, and then weekends 24 hours. So the phones are engaged. What is the discussion within the phone? If the discussion was how to raise our children, alhamdulillah rabbil alamin. If the discussion was what was in the majlis, alhamdulillah rabbil alamin. If the discussion was what do we cook for our husbands tonight, probably it was fine. Or where do we take our wives tomorrow for a drive, it was fine. But the discussions are not these. Who wore which clothes in the mosque? How did she look? How did he look? How much money does he have? Did you know? This is the discussion over the telephone. Ghibah of other people. The guy, poor guy, who is going to get engaged, he has still not received an answer. The man has sent a proposal to the house of a woman. He himself has still not received the answer from the parents of the girls whether he is accepted or not accepted. But the world knows that this is either rejected or accepted already. Before the man himself knows anything, the world already knows. Riba, it is bread and butter for us. Every single day of our life, take account of when you wake up in the morning until you go to sleep at night, how many times do you discuss people? How many times do we discuss people per day? How many times? Whether it is a woman or a man. Whether it is, and we are giving these habits to our children who are growing up, backbiting. We become like those women in the bingo. This is what we read in the newspapers. They sit and gossip only and do nothing but gossip in the bingo. They are waiting for their number to come while they are talking about another lady sitting next to them with a red lipstick on, and they speak about her lipstick for hours. Within our community, when ghiba comes in, ghiba is a disease of the power of passion and desire. And Allah says, "Wala yaghtab ba'dukum ba'da." Once Imam Ja'far al-Sadiq, salawatullahi wa salam, it is reported through him.
that on the day of judgment, يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ. On the day of judgment, a man will come before Allah subhanahu wa ta'ala and will say to Allah, Ya Allah, your angels have made a mistake. Imam alayhi salatu wasalam writes this in hadith. يَأْتِي الرَّجُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي الرَّجُلْ. A man will come on the day of judgment and say to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, your angels have made a mistake in my nama ya a'mal.
Here, Baba, there is no mistake. Everything is 100%. This is the darbar of Allah subhanahu wa ta'ala. These angels are ma'soom. There is no mistake here. No, Ya Allah. Honest to Allah. Oh my God, I swear upon you. I performed Hajj. It doesn't say that. Did you not see me doing Hajj, Ya Allah? It is not there in my nama ya a'mal. I did namaz shab on such and such and such occasion. It is there in my kafan written. But it is not in my name, a'mal. I did this, it is not in my name, a'mal. I performed this, it is not in my name, a'mal. He will be told, take a seat. Wait for a while. Imam al-Salatu wasalam says, later on another man will come and say, Ya Allah, glory be to you, my Lord. I think your angels have made a mistake. I have never performed Hajj. It was never wajib on me. It is written here in my name, a'mal. I never prayed namaz-e-shab, or I prayed it for only so many years. Here there is excess. I have done this. I have never done this. Suddenly, somehow, my name, a'mal seems heavier than what I have actually done. Allah will say to the other guy, stand up. Come here. ذَهَبَتْ بِغْتِيَابِكَ لِلنَّاسِ. Your name, a'mal, have been transferred to this person due to your ghibah for him. You did his ghibah. You actually did the favor on him. Your good actions have been transferred into this person. So I prayed for no reason, to give it to somebody else, just my riba. I fasted my doza, and I did the mustahab a'mal, and I did all those things in this world, just to give it to this person whose riba I'm doing. How cheap have I sold it? How cheap have I sold my nama a'mal to somebody else? Ghibah. Daily, we have to do ghibah in our lives. It has become bread and butter for us. Some countries phone are free. Local. You can't get through to those houses in those countries. You have to actually keep trying harder and harder all the time. Canada telephone is free. Dubai telephone is free. When you go to those places, you try. They are dining and dining, unless sometimes you have to get to 5 lines. Within one house to be able to get one person to ask them something important. What is happening in the phones is, I'm not saying necessarily ghibah, but mostly you will see the people who have nothing to do in life, they have made it their vocation to speak about somebody else. Allah says, وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. One day, somebody came to the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And he said to the Holy Prophet of Islam, Ya Rasulullah, Salman this and Salman that. Immediately as he said this and Salman that, the Holy Prophet said, stop. I do not want to hear this. I do not want to hear you are doing ghibah. Look at the excuse the Sahabi gives to the Holy Prophet of Islam. And let us look at ourselves after the answer the Sahabi gives to the Holy Prophet of Islam. He says, Ya Rasulullah, Salman, this and Salman. The Prophet said, no more. I do not want to hear anything else. So the man says, well, what I am speaking is the truth, Ya Rasulullah. What I'm saying about this man is, Mat sach bol rao. Ya Rasulullah, I am speaking the truth. The Holy Prophet said, because you are speaking the truth, that is why it is riba. Otherwise, it is tuhma if you are lying regarding this man. Otherwise, you are accusing this man falsely. If you are speaking the truth, that means you are doing ghibah. If you are a man, then speak it in front of him. Don't come and tell me. Say, Salman, this is wrong. Salman, you should not have done this. But you are scared. Normally, people who are doing ghibah are busdil. These are people who are scared of the people whose ghibah they are doing. Normally, you will find them to be busdil people. Otherwise, why would he come to do ghibah here? if he is not afraid of the person who he is speaking about, then he could go and speak to that person, brother, this is wrong, you should not be doing this. Brother, this is right, you should be doing this, but this is wrong. I don't like this habit of yours, or I do not like this, or this has disappointed me. Go tell him what he says. Why do you have to speak about him to somebody else? If you will speak to him, there will be no problem. If you will speak to somebody else, your name a'mal will be trusted. Hisham. Somebody came to Hisham and said, Hisham, you know, so-and-so said this about you. Hisham said, no more. I do not want to hear any more about this. At night, Hisham took some fruits. And he took a sword. And he took a slave with him. And he took a horse. At past midnight at night, he went to the house of the person who did his ghibah. He knocked the door, and the person was alarmed to see, he was surprised to see that Hisham has come to his house, a companion, not an ordinary companion, but a companion of Imam Ja'far al-Sadiq, salawatullahi wasalamah. This man had done the ghibah of Hisham. So Hisham went, knocked the door, and this man opened the door. This man looked at Hisham and he says, Hisham, what are you doing at this time of the night? In my house, Hisham said, I have brought you all these things as gift. What have you brought me as a gift? I have brought you a slave, a sword, I have brought you a horse, I have brought you some fruits, I have brought you all these things as a gift from me to you. So this man says, Hisham, what for? Why do you give me this gift? Hisham said, what you have given me in Akhirah from your Nama A'mal in comparison to what you have given me, this is nothing. Take it. And be happy with this in this world. Do not do ghibah of anyone. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Do not do ghibah of anyone. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُ. Does anyone of you like to eat the flesh of his dead brother? None of you likes it. فَكَرِهْتُمُ. You all hate it. You all abhor it. وَاتَّقُوا اللَّهِ. Fear Allah subhanahu. Finally, Allah settles the score with this verse. He says, Ya ayyuhan nas, until now. One female. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا. And we have made you in groups and in tribes. Small groups and small tribes, لِتَعَارَفُوا, that you may be able to identify each other through these small groups and tribes. But remember, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Remember, the best amongst you is one who is most fearful of Allah subhanahu wa ta'ala. Amongst you all, there is no black man before Allah. There is no white man before Allah. There is no Shia in the respect that one who thinks that I am praying namaz and I am doing roza and I am doing hajj and I know nothing in front of Allah. The one who fears Allah most is the one who is most muhib of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, no matter what you do in life, the closeness to me can only be acquired by being fearful to me. And fearful, not ordinary fearful, fearful through love, while you love Allah subhanahu wa ta'ala. When we say fear Allah subhanahu wa ta'ala, we do not mean to say that you should fear Allah subhanahu wa ta'ala the way we fear a lion, no. It's another philosophy behind fearing Allah subhanahu wa ta'ala. Acquire taqwa is the most important aspect of every human being. And taqwa cannot be achieved until and unless the diseases of the nafs are eliminated. The power of intellect has its own diseases. We have not even touched them. The power of anger has its own diseases. We have not touched them. We are only discussing the power of passion and desire and the diseases that come through the power of passion and desire that destroy human beings, a'mal, that destroy a human being, that makes him worse than an animal. Aziz dosto, اسی وجہ سے خداوند تعالیٰ نے
اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ بندہ کتنا مہربان ہے خدا, کتنا مہربان, کہ تمام چیزوں کے بعد, سب کچھ بتانے کے بعد خدا پھر بھی اپنے بندے کو اپنے نزدیک بلاتا ہے, خدا پھر بھی اپنے بندے کو اپنے پاس بلانے کی کوشش کرتا ہے. بندہ جو ہے وہ شوق کے انتظار میں, یعنی اس کے پاس اگر دولت ہے تو روانی کے ساتھ دولت کو خرچ کرتا ہے, اس کے پاس اگر آبرو ہے تو روانی کے ساتھ آبرو کا استعمال کرتا ہے, وہ اگر کوئی صاحب وقار ہے, صاحب قدرت ہے, پرسنالٹی والا انسان ہے, سوشل سٹیٹس ہے اس کے پاس, تو وہ فالس سینس آف سیکیورٹی جو اس کے اندر آ جاتا ہے اس سے دنیا کے سامنے وہ اپنے آپ کو پھیلا دیتا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں, اور خدا اس کے باوجود انسان کو اپنے نزدیک بلاتا رہتا ہے, مگر چونکہ فالس سینس آف سیکیورٹی آ جاتا ہے انسان اتنا ڈوب جاتا ہے اپنی خود کی دنیا کے اندر کہ پھر ریئلائزیشن اس میں نہیں آتا جب تک کہ خدا ایک شوق نہ دے دے. نہیں دیکھا ہے آپ نے, آپ نے بہت دیکھا ہوگا زندگی میں کہ انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر نماز کے لیے نہیں آتا, انسان کا ہر ایک چیز ہے مگر مسجد میں نہیں آئے گا, انسان کے پاس سب کچھ ہے مگر اللہ کو یاد نہیں کرے گا. سڈنلی اس کا جوان بیٹا دنیا سے مر گیا, یا تو اس کا بزنس ختم ہو گیا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا کرتا تھا, روز 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 آتا تھا, رسول کے ساتھ بیٹھتا تھا, رسول کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا, نماز کے وقت رسول کے ساتھ رہتا تھا, زہر کا وقت ہوتا تھا رسول کے ساتھ ہوتا تھا, مغرب کا وقت ہوتا تھا رسول کے ساتھ ہوتا تھا, جنگوں میں رسول کے ساتھ جایا, ہر مرتبہ رسول کے ساتھ. پیغمبر نے ایک مرتبہ اس آدمی سے کہا, بھائی کچھ کرو, کام کرو, دھندا کرو, بزنس کرو, کوئی چیز کرو. کہا, یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ نہیں, میرے پاس کیپیٹل نہیں کہ میں بزنس کو شروع کروں. پیغمبر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, دو دینار نکالے, دو دینار, اور اس آدمی کے ہاتھ میں دیے اور کہا, جاؤ اللہ تمہارے بزنس میں برکت دے. وہ دو درہم پیغمبر کی جیب کے بابرکت دو درہم اس کے ہاتھ میں آئے. گھر سے باہر نکلا, مسجد نبوی سے باہر نکلا, دوسرے دن جنگل میں چلا گیا, کچھ لکڑیاں خریدی, کچھ لکڑیاں خرید کے پھر مدینے میں لے کے آیا, اس کو سکھایا, سکھانے کے بعد ان لکڑیوں کو اس نے بیچنا شروع کیا. اس دو درہم کا چار ہو گیا, چار کا چھ ہو گیا, چھ کا آٹھ ہو گیا, آٹھ کا سولہ ہو گیا, بزنس اس کا بڑھتا گیا. کیوں نہ بڑھتا, پیغمبر کی جیب کے نکلے ہوئے برکت والے دو دینار تھے اس کے پاس. مگر ہوا یہ کہ بزنس اس کا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اس کا مسجد میں آنا کم ہوتا گیا. اب وہ مسجد میں جس طرح رسول کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا مسجد میں نہیں آتا. ونسڈے کو آیا تو سنسڈے کو نہیں آیا, فرائیڈے کو آیا تو سیٹرڈے کو نہیں آیا, سیٹرڈے کو سنڈے کو آیا تو منڈے کو نہیں آیا. اس طرح ہوتے ہوتے پھر جمعہ فرائیڈے کو آتا تھا, بس نماز جمعہ پڑھ کے چلا جاتا تھا. ایک مرتبہ طویل مدت کیا, عید کا دن آیا تو عید میں آیا, پھر باقی نیکسٹ ایئر عید میں. پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ بلا کے کہا, بھائی کہا, یا رسول اللہ میں بہت بزی ہو گیا ہوں, اتنا بزی ہو گیا ہوں یا رسول اللہ, میں نماز قضا نہیں کرتا, میں نماز پڑھتا ہوں, وقت پہ پڑھتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں, لیکن یا رسول اللہ کیا کروں, آئی ایم ایکسٹریملی بزی, دھندا ایسا بڑھ گیا ہے کہ آپ بات چھوڑ دیجیے یا رسول اللہ, بس دھندا دھندا دھندا, جو کچھ بھی ہے رسول کے منہ کے اوپر کہنے لگے, یا رسول اللہ بہت دھندا, اتنا دھندا. وہ شاعر کہتا ہے, میرے احساس کو شدت نہ ملے, شاعر کہتا ہے میرے احساس کو شدت نہ ملے, یا مجھے حکم قناعت نہ ملے, جس کے ملنے سے خدا ہو جاؤں. توجہ چاہتا ہوں شعر پہ, شاعر کہتا ہے جس کے ملنے سے خدا ہو جاؤں, اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے, جس دولت کے ملنے سے میں خدا ہو جاؤں, اے خدا مجھ کو وہ دولت نہ ملے, اور اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے, اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت نہ ملے, اتنا مصروف نہ کر تو کہ مجھے تجھ سے ملنے کی بھی فرصت. اب عید تو عید آتا تھا, پیغمبر نے کہا کہا ہو بھائی تم مسجد میں نہیں آتے ہو, کہا رسول اللہ بہت بیزی ہو, بے حد بیزی ہوں میں, کیا کہوں میں یا رسول اللہ, بس یہ دھندا, یہ لوگوں کی میٹنگ میں جانا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا. پیغمبر نے کہا دیکھو میں نے تم کو دو درہم دیے تھے, دو دینار وہ ادھار تھے, ایسے ہی نہیں تم کم سے کم دو دینار واپس دے دو ہم کو. یا رسول اللہ دو, آپ سو دینار لے لیجیے یا رسول اللہ دو, اور رسول کے برکت والے دو دینار اس نے واپس پلٹائے. لکڑیوں کی کمپلین آنے لگی, کوئی کہتا تھا لکڑیاں سوکھی ہوئی نہیں ہے, بھیگی لکڑیاں ہیں, یہ ہے وہ ہے, بزنس کم ہوتا گیا کم ہوتا گیا. مسجد میں آنا پھر سے شروع, آہستہ آہستہ جمعہ تو جمعہ, پھر وینسڈے تھرسڈے, اس کے بعد جب سب ختم ہو گیا اب روز آنا مسجد. کیوں انسان شوق کا انتظار کرتا ہے, کیوں اس سے پہلے خداوند تعالیٰ کے سامنے شکریہ ادا نہیں کر سکتا؟ کیوں ہر چیز انسان کو دنیا میں کتنا وقت لیتا ہے خدا. وہ ایک مرتبہ انٹرنیٹ پتا نہیں کس نے لکھا تھا, میں نے تو پڑھا تھا انٹرنیٹ کے اندر, یہ خدا کہتا ہے صبح میرے بندے جب تو صبح کو اٹھا, تو باتھ روم میں گیا میں تیرے ساتھ تھا, تو نے برش کیا میں تیرے ساتھ تھا, تو نے کلی کی میں تیرے ساتھ تھا, تو نے چائے پی میں تیرے ساتھ تھا, تو نے ایک مرتبہ مجھے نہیں دیکھا. تو کار گھر سے نکلا تو نے لباس پہنا میں تیرے ساتھ تھا, تو گاڑی میں بیٹھا میں تیرے ساتھ تھا, تو شہر میں گیا میں تیرے ساتھ تھا, تجھے پروٹیکٹ کیا کہ تیرا نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے نہ کچھ, تو ہر جگہ دیکھتا رہا تو نے مجھے نہیں دیکھا. اس کے بعد تو کام پہ گیا, تو نے پورا دن کام کیا, ہر وقت کام کیا, ہر موقع کام کیا, تو لوگوں سے ملا, لوگوں سے باتیں کی, لوگوں کو گھنٹوں دیے, گفتگو کی, میٹنگ کی, مگر تو نے میری طرف ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا. اس کے بعد تیری دوپہر آئی, تو نے دوپہر کو بھی کام کیا, شام آئی شام کو بھی کام کیا, تجھے خیر و عافیت سے میں گھر لایا میں تیرے ساتھ تھا, تو نے بچوں کو پیار کیا میں تیرے ساتھ تھا, تو نے کھانا کھایا میں تیرے ساتھ تھا, ہر لمحے میں تیرے ساتھ تھا, پورے دن میں میرے بندے تو نے سب کو دیکھا مگر مجھ سے ایک لمحہ بھی بات نہیں کی. یہ انسان ہر موقع میں تیرے ساتھ, ہر لمحہ میں تیرے ساتھ. اگر میری رحمت تجھ سے ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے نکل جائے تو تم دنیا میں رہنے کے قابل نہیں, ایک ایک لمحہ. یہ اللہ کی رحمت ہے جو مجھے پروٹیکٹ کر رہی ہے, مگر اسی خدا کو میں بھول جاتا ہوں, اسی پروردگار کو جس پروردگار نے اگر چاہے تو مجھے کل اندھا کر دے میں بھی کل اندھا ہو جاؤں, اگر چاہے تو مجھے کل بہرا کر دے میں بھی بہرا ہو جاؤں, اگر چاہے تو ایک ہارٹ اٹیک میں مجھے ختم کر دے میں بھی ختم ہو جاؤں, لیکن نہیں, ہر لمحہ ہر موقع خدا میرے ساتھ. اب مصیبت یہ ہے کہ انسان شوق کا انتظار کر رہا کہ ایک اس کو شوق آئے پھر وہ مسجد میں آئے. کیوں شوق کا انتظار؟ بیٹا گزر گیا پھر مسلح, بزنس ختم ہو گیا پھر مسلح, دھندا تباہ فلا برباد ہو گیا پھر مسلح. کیوں اس وقت میں مسلح کے اوپر خدا کا شکر ادا نہ کروں جبکہ خدا نے مجھے سب کچھ دیا ہو؟ یہ انسان ہے, اپنے آپ کو نہیں پرکھا اس نے, اور کیونکہ اپنے آپ کو نہیں جانا پروردگار کو نہیں جانتا, اور چونکہ پروردگار کو نہیں جانتا اس کے سجدوں میں خلل ہے, اور اس کے سجدوں میں خلل اس وقت تک رہے گا جب تک کہ وہ خدا کو نہیں پہچانے گا, اور اگر خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو اسے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرنا پڑے گی. یہ ہے زندگی. دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, ایک وہ ہیں جب خدا دیتا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ایک وہ ہے جب خدا دیتا ہے تو اس کی نافرمانی کرتے ہیں, ایک وہ ہے جب خدا نہیں دیتا تب شکریہ ادا کرتے ہیں, ایک وہ ہے جب خدا نہیں دیتا تب بھی اس کی نافرمانی کرتے ہیں. دو قسم, تیسری قسم کا آدمی آپ کو نہیں ملے گا, لیکن بڑی مشکل سے آپ کو ویسے انسان ملیں گے جو دکھ میں بھی خدا کا سجدہ کریں اور سکھ میں بھی خدا کا سجدہ کریں. بہت کم, بہت کم دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ دنیا ہر وقت خدا ان کے ساتھ رہے, ہر موقع اللہ ان کے ساتھ رہے, بہت کم. اور جس کے ساتھ اللہ رہتا ہے اور جو اللہ کو اپنے پاس رکھتا ہے, یعنی ہر لمحہ ہر لحظہ خدا اس کے ساتھ, وہ انسان نہ موت سے ڈرتا ہے نہ کسی سے گھبراتا ہے. جوان ہو یا بوڑھا ہو, وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا, کربلا کے نوجوانوں کو ذرا دیکھیے. امام حسن کے فرزند امام قاسم جس کی آج شہادت پڑھیں گے ہم, ایک مرتبہ گھوڑا روک کے امام حسین کا جناب قاسم امام حسین سے کہتے ہیں کیا ہونے والا ہے, کہا ہم مرنے والے, کہا ہم لوگ مر جانے والے ہیں, شہید ہو جانے والے ہیں, قتل ہو جانے والے ہیں. فرمایا ألسنا على الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا ہم حق پہ. کہا پھر مرنے سے کیا ڈرنا, میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے اگر ہم حق پہ. ایسے لوگ موت سے نہیں گھبراتے, ایسے لوگ موت سے نہیں ڈرتے. جب جناب قاسم کی باری آئی ہے مقتل میں جانے کی, جب وقت آیا کہ اب جناب قاسم بھی مقتل کے اندر جائیں, تو امام حسین کے پاس آئے, تاریخ کہتی ہے جناب قاسم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے. یہ تاریخ ہے کہ جناب قاسم ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے اور رسول اور پیغمبر اسلام کے نواسے کے پاس امام حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان مجھے جانے کی اجازت دیجیے. فرمایا قاسم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ کہا چچا جان اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے, اولا محمد بھی شہید ہو گئے, علی اکبر بھی نہیں ہے, میں کس طرح سے میں قبول اور گوارا کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت نہ دیں؟ امام نے فرمایا بیٹا قاسم جاؤ, میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا, جہاد تم پہ واجب نہیں. جناب قاسم روتے ہوئے گھر پہ آئے, خیمے کے اندر آئے, ام فروہ نے جناب قاسم کو دیکھا, جناب قاسم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ام فروہ نے کہا بیٹا قاسم آؤ, کیا بات ہے, کیوں گریا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے مقتل میں رن میں جانے کی اجازت مانگی مگر چچا جان نے جانے سے انکار کر دی. ایک مرتبہ ام فروہ کو یاد آیا کہ جناب امام حسین کے نام امام حسن نے مرتے وقت ایک خط چھوڑا تھا. جناب ام فروہ نے اس خط کو نکالا, قاسم کے ہاتھوں میں دیا. جب قاسم نے اس خط کو کھولا ہے تو دیکھا اندر دو خط تھے, ایک خط امام حسن کے نام امام حسین کے نام پہ تھا, دوسرا خط جناب قاسم کے نام پہ تھا. جب جناب قاسم نے اپنا خط کھولا ہے جو بدا ہوا تھا, بائیں امام زامن کی طرح بدا ہوا تھا, جب خط کو کھولا ہے تو اس میں لکھا تھا بیٹا حسن جب تم اس خط کو پڑھ رہے ہوگے میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا مگر میرا بھائی حسین آقا کے نرجے میں گھرا ہوا ہوگا, میری طرف سے تم اپنے آپ کو ان کی مدد کے لیے پیش کر دینا اور یہ خط میرے بھائی حسین کو دے دینا. جب جناب قاسم نے دوسرے خط کو دیکھا ہے, ام فروہ کو دیکھا, ماں نے بیٹے کو دیکھا, دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی, جناب قاسم حسین کے پاس آئے اور خط کو پیش کیا. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے خط کو دیکھا تو بھائی کی یاد آ گئی. جب خط کو دیکھا تو جناب امام حسن کے خط کو دیکھ کے بھائی کی یاد آ گئی, خط کو کھولا, اس خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے, میرے بھائی حسین میں جانتا ہوں تم آج دشمنوں کے نرغے میں گھرے ہوئے ہو, میرے بھائی حسین میرے بیٹے میں تمہارے درمیان نہ ہوں گا, میرے بیٹے قاسم کو میری طرف سے قبول کر لینا. بس عزادارو ایک مرتبہ جب حسین نے اس خط کو پڑھا ہے حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے, قاسم کو سینے سے لگا لیا, کہا جاؤ اماں سے رخصت ہو لو. قاسم خیمے کے اندر آئے, عزادارو ام فروہ نے قاسم کو سینے سے لگا لیا, ماں اور بیٹا دونوں زینب کے خیمے میں آئے. جناب زینب نے جناب قاسم کو دیکھا, بیٹا قاسم کیا وہ وقت آ گیا کہ تم کو بھی جانا ہے؟ جناب قاسم مسکرائے, جناب زینب نے جناب قاسم کی پیشانی کو چوما, اس کے بعد امام حسین نے قاسم کو بلایا. جب امام حسین کے پاس قاسم آئے ہیں, امام نے سفید کرتا منگوایا, خود امام نے قاسم کو کرتا پہنایا, خود امام نے سفید امامہ قاسم کے سر کے اوپر رکھا. آپ جانتے ہیں امام نے کیا کیا, اپنے ہاتھوں سے قاسم کو کفن باندھا, اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم پہ کفن باندھا اور کہا میرے لال میرے بیٹے قاسم جاؤ, خدا حافظ بیٹا قاسم جاؤ. ایک مرتبہ خیمے کو دیکھ کے قاسم نے خدا حافظ کہا, حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا, پیشانی پہ چوما, مگر قاسم کا قد چھوٹا تھا, نابالغ تھے نا, اس لیے جناب قاسم کا قد چھوٹا تھا, اکیلے تنہا گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے. ایک مرتبہ حسین نے اپنی گود میں اٹھایا, قاسم کو گھوڑے پہ سوار کیا, خود حسین نے کفن باندھا, میرے لال قاسم جاؤ. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ قاسم خود گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے, حسین کو قاسم کو اٹھانا پڑا کہ جناب قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرے. اب جناب قاسم نکلے, مقتل کی طرف آئے, کہتے ہیں کہ جناب قاسم نے بہت سے اشقیا کو واصل نار کیا. ایک مرتبہ جناب قاسم کے نالین جو تھے وہ نالین میں جناب قاسم کے جو نالین تھے وہ نالین جناب قاسم کے بائیں پیر کے گر گئے. جناب قاسم نے جب نیچے کی طرف دیکھا, ایک لعین آیا اور جناب قاسم کی پشت پہ گرزا لگایا. ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے پہ نہ ٹھہر سکے, چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا, کسی نے تازیانہ لگایا, کسی نے پتھر سے مارا, گھوڑے سے ڈگمگاتے ہوئے زمین پہ آئے, آواز بھی وا اما چچا جان آئی ہے میری مدد کو. بس عزاداروں, تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے جب آواز سنی کہ قاسم نے چچا کو پکارا ہے, ایک مرتبہ عباس کو لے کے حسین عباس کو لے کے نکلے, اشقیا کے درمیان آئے, مگر جب عباس کو اور حسین کو آتے ہوئے اشقیا نے دیکھا تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا. جب اشقیا نے عباس کو اور حسین کو جلال سے آتے ہوئے دیکھا تو یہاں کے گھوڑے وہاں کے دوڑے, وہاں کے گھوڑے یہاں کو دوڑے, قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا. خدا کسی چچا کو اپنے بھتیجے کا یہ حال نہ دکھائے. حسین قاسم کے لاشے کے پاس پہنچے, ارے میرے بیٹے قاسم, اشقیا نے کیا حال بنا دیا. وہ تاریخ کہتی ہے, اب یاد رکھیے کہ قاسم کا قد چھوٹا تھا, خود گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکتے تھے, مگر جب قاسم کو امام حسین نے, جب قاسم کا لاشا پامال ہو گیا اور امام حسین نے قاسم کے لاشے کو اٹھایا, تاریخ کہتی ہے امام نے قاسم کا سینہ اپنے سینے پہ رکھا اور جب جا کے خیمے کی طرف جا رہے تھے تو قاسم کا لاشا اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ پیر زمین کو خط دے رہے تھے, بہر زمین کو خط دے رہے تھے. میں پوچھوں گا, خدایا ام فروا اس لاشے کو کیسے دیکھے گی, ارے ماں قاسم کے لاشے کو کیسے دیکھے گی جب عباس اور حسین قاسم کا لاشا لائے. ارے ام فروا نے قاسم کے لاشے کو دیکھا, ایک مرتبہ چلا کے کہا, میرے بیٹا, ارے ارمان تھا کہ میں تمہیں دولہا بناؤں, میرے لال آج بلوا کو یہ کیا دیکھنا پڑا.